الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں کے سلسلے ہیں اور یہ موسم بھی ایسا ہے اور رجب کا مہینہ نصف ہو چکا ہے, آگے شعبان پھر رمضان. اکثر بیشتر ان مہینوں میں شادی بیاہ کا اہتمام ہوتا ہے, تو اسی حوالے سے شادی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے. اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے سورہ نساء اور آیت نمبر 3, وہاں فرمایا فن کے ہو ماتاب الکم من النساء, کہ نکاح کر لو عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو, مثنا و ثلاثہ و ربع, دو دو تین تین اور چار چار. فان خفتم, لیکن اگر تمہیں خوف ہو, اللہ تعدلوا فواحدۃ, کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا, تو یہ بہرحال اس میں نکاح کی ترغیب ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ مسنون عمل ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور نکاح کو اگر مسنون طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو آپ اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور پورے قرآن حکیم سے چار آیات آپ اس موقع پر حاضرین کے سامنے رکھتے تھے. پہلے ہم ان آیات کا ایک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے نکاح سے متعلق جو ہدایات ہیں انہیں دیکھتے ہیں. تو پہلی آیت آپ تلاوت کرتے تھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, اس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا, یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ڈرنا, یعنی اللہ کے غضب سے ڈرنا, اللہ کے ناراض ہو جانے سے ڈر لگا رہنا. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی مجلس میں بحث چھڑ نکلی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بتائیں تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے الٹا سوال کیا کہ کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے کپڑوں کو, اپنے جسم کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہوں. تو فرمایا کہ یہی روش تقویٰ ہے, دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اس میں بڑا گہرا مطالبہ ہے کہ اللہ کا اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنا اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. صحابہ نے جب یہ سنا تو وہ لرز اٹھے, کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کے تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا تقویٰ کا حق یہ ہے کہ جتنی نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں کسی ایک نعمت کا بھی ایک لمحے کے لیے بھی غلط استعمال نہ کرے. تو نعمتیں تو بے شمار ہیں, قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایک نعمت لے لیتے ہیں, آنکھوں کی نعمت, تو ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ساری زندگی ایک مرتبہ بھی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا؟ اگر کوئی کرے تو یہ ایک نعمت ہے جس کا حق تقویٰ ادا ہوگا. تو بڑا مشکل کام ہے, اس لیے صحابہ لرز اٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 رکھی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ اتنا تقویٰ تو اختیار کرو جتنا تم سے ممکن ہے, جتنا ہو سکے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر کہا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ, اور دیکھو تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اور موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ کر رہے ہوں اسی وقت موت آ جائے، تو اگر آدمی یہ تہیا کر لے کہ میں نے بس فرما برداری کے حالت ہی میں مرنا ہے، تو اسے اپنے ایک ایک لمحے کا واچ کرنا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا کی حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا پڑے گا. پھر آپ دوسری آیت پڑھتے تھے سورہ نساء کی ویری فرسٹ آیت، اور اصل میں بعض دفعہ نکاح کے موقع پر بالکل دو اجنبی خاندان ہوتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے قریب آتے ہیں. بعض دفعہ ایک خاندان سوچتا ہے کہ ہم زیادہ عزت اور فضیلت والے ہیں، دوسرے کم حیثیت ہیں، اور بعض دفعہ دوسرے سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ منزلت والے ہیں اور پہلے ہم سے کم حیثیت رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، وہاں الفاظ ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے بنایا ان کی زوجہ کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا کیا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے. اور فرمایا فَبَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. تو تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، اور ہم سب کے اولین والدین آدم و حوا ہیں، اس لیے مسلمان سب کے سب ہم کفو ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ ذات پات اور جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے. اور یہاں پر دو آپ کہیں کہ اس کے دلائل دیے گئے کہ سب کا خالق اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور فرمایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو، اور یہ رحمی رشتوں کا پاس کرو. تو ایسی نوبت آئی نہیں کہ بڑے بوڑھوں کو اللہ کا واسطہ دینا پڑے، تو پہلے ہی اللہ کا خیال کیا جائے. اور تقوی کے ایک معنی ہوتے ہیں ٹو ہیو ریگارڈس فار اللہ، اللہ کا پاس کرنا، اللہ کا لحاظ کرنا. تو آدمی کو پوری زندگی اسی کیفیت میں گزارنی چاہیے. تو اسے سمجھانے کے لیے یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پاس ہو، اللہ کا احساس ہو، اور یہ احساس ہو کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ گویا مطلوب بھی ہے. اور یہاں کہا کہ رحمی رشتوں کا پاس کرو. تو اسلام میں رشتے تین اعتبارات سے ہیں، ایک تو جہاں ہم پیدا ہو جاتے ہیں، تو والد صاحب کے جو والدین ہیں وہ دادا دادی ہو جاتے ہیں، اور والد صاحب کے جو بہن بھائی ہیں وہ ہماری پھپھیاں اور چچا ہو جاتے ہیں، اور والدہ صاحبہ کے جو والدین ہیں وہ نانا نانی ہو جاتے ہیں، اور والدہ صاحبہ کے جو بہن بھائی ہیں وہ ماموں خالائیں ہو جاتی ہیں، اور یہ خونی رشتے کہلاتے ہیں. پھر دوسرے رشتے بنتے ہیں رضاعت سے، یعنی دو سال کی عمر کے اندر اندر بچہ جس خاتون کا دودھ پی لیں وہ خاتون رضائی ماں بن جاتی ہیں، اس خاتون کی بچیاں وہ رضائی بہنیں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے اسلام ریکگنائز کرتا ہے، یہ دودھ کے رشتے کہلاتے ہیں. اور تیسرے رشتے بنتے ہیں نکاح سے، اور نکاح سے بھی بڑے دائمی رشتے بنتے ہیں، بڑے محترم رشتے بنتے ہیں. اور جب میاں بیوی کے درمیان تعلق زن و شوہر قائم ہو جائے تو دولہا کے لیے ساس وہ ماں کی طرح محترم ہو جاتی. اب اگر خدا نہ خواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو اس ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح بہو کے لیے سسر وہ والد کی طرح محترم ہو جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر کو طلاق دے دے شوہر، تو پھر سابقہ سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ابدی محترم رشتے ہیں جو بن جاتے ہیں. اور یہ غیروں کی تعلیم ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر. اسلام کہتا ہے سارے رشتے سر آنکھوں پر، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ رضاعت والے رشتے ہوں، چاہے وہ میکے یا سسرالی رشتے ہوں، یہ رشتے ادا کرنا یہ دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. اور دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم رشتے نبھانے والے بنیں. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنۃ قاطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور سارے رشتوں کو ریکوگنائز کرنا چاہیے، انہیں نبھانا چاہیے. اور رشتے نبھانا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دے تو ہم اسے دیں، کوئی ہم سے اچھی طرح ملے تو ہم اچھی طرح ملیں، اور کوئی نہ ملے تو ہم بھی چھوڑ دیں، بلکہ اصل میں رشتہ نبھانا یہ ہے کہ کوئی ہمیں نہ دے پھر بھی ہم اسے اس کا حق دیں، کوئی ہم سے نہ ملے پھر بھی ہم اس سے ملاقات کے لیے جائیں، اس کی اچھائی برائی میں، اس کے خیر و شر میں، خوشی غمی میں شریک ہوں. تو یہ اصل میں رشتہ نبھانا ہے. پھر اسی آیت میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. تو آدمی جب گھر میں ہوتا ہے، میاں بیوی ہیں، بعض دفعہ شوہر کو خیال ہوتا ہے میں ہی بڑھوں، میرا حکم چلنا چاہیے، میری مرضی چلنی چاہیے، لیکن آدمی کو یاد رہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور صرف نماز ہی میں اللہ اکبر نہیں کہنا بلکہ گھر میں بھی اللہ کو بڑا ماننا، اور اپنے اوپر بھی اللہ کی بڑائی قائم کرنی ہے، اور اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے، تو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، تو ہمیں بھی بڑا بن کر کوئی اللہ کی ناراضگی والا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور باقی جن لوگوں کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اور جو ہے بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر آپ دو آیتیں پڑھتے تھے سورہ احزاب سے، آیت نمبر 70 اور 71 آیت، اس میں کامیابی کے تین اصول دیے گئے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار آیتیں پڑھتے تھے، اور جو ہے چار ہی دفعہ تقوی کا بار بار مطالبہ ہے، اور یہ اتنی دفعہ جو ہے تقوی آ رہا ہے، تو یہ تقوی اگر دولہا کے دل میں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور یہ تقوی اگر دلہن کے دل میں ہوگا تو اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہونے دے گی، اور اسی طرح یہ تقوی میرے آپ کے دلوں میں ہوگا تو ہم اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ سے ڈریں گے، خدا خوفی والی زندگی گزاریں گے۔ تو بار بار یہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ پکی ٹھکی بات کرو۔ تو کامیابی کا پہلا اصول اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، کامیابی کا دوسرا اصول زبان کا صحیح صحیح استعمال کیا جائے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں 98% زبان کا مس یوز ہوتا ہے، تو اس لیے نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا صحیح صحیح استعمال کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ تو ان دو چیزوں کو گویا ان کی ضمانت دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو زبان کا بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال ہو، جھوٹ، غیبت، ادھر کی بات ادھر لگانا، اور جو ہے آپ کہیں کہ غیر سنجیدہ گفتگو کرنا، تو یہ پھر بڑے مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بات کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ درست فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور وہ دور کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور پھر کامیابی کا تیسری شرط کہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو وہ تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ تو یاد رکھیے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو نکاح میں یہ کہ دولہا دلہن ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نصیحتیں، لیکن میں اور آپ بھی ہر صبح جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ایک نئی زندگی ہوتی ہے اور ایک نیا موقع ہوتا ہے، تو ہم بھی تہیا کریں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں اور ان شرائط کو پورا کریں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں، زبان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کریں، اور یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں زندگی بھر۔ تو یہ اصل میں کامیابی کے تین اصول ہیں جو بیان کیے گئے۔ تو اس موقع پر آپ چند نصیحتیں کرتے تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ان نکاح من سنتی، آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ تو جہاں آپ کی عبادات میں سنتیں ہیں، نماز میں سنتیں ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ میں معاملات ہیں، اسی طرح لوگوں سے میل جھول میں آپ کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، لباس، شکل اور وضع قطع کی آپ کی سنتیں ہیں، وہیں یہ نکاح کرنا بھی آپ کی سنت، اسی طرح آپ کی ایک مستقل سنت لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی ہے، وہی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا مستقل کام ہے جو آپ نے کیا، اور اسی طرح آپ کی ایک مستقل سنت دین کو غالب کرنے کی جدوجہد بھی ہے، اس لیے آپ نے 28 غزوات لڑے اور 54 سرایا بھیجے، 82 فوجی مہمات کے بعد فتح مکہ ہوا اور دین عرب کے حد تک غالب ہوا، پھر دین کے بین الاقوامی غلبے کا آغاز بھی آپ نے اپنے ہاتھوں تبوک تشریف لے جا کر کیا، تو یہ بھی سنتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ اور اسی طرح یہ فرائض بھی ہیں، دین پر خود عمل کرنا بھی فرض ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح دین کے جو اجتماعی گوشوں سے متعلق ہدایات ہیں انہیں بھی نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، وہ بھی اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی گزاری۔ پھر دوسری روایت
جو پڑھی جاتی اس موقع پر بخاری و مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں فمن رغیبان سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی بہترین طریقے ہیں، اور زندگی گزارنے کے اور معاملات کے اور یہ اخروی کامیابی کے لیے سنہرے طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان طریقوں کو اختیار کرنے والا بھی بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، ورنہ تو زبانی دعوے ہیں صرف محبت۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی جو ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی مرضی پر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کے نوجوان جب کسی کھلاڑی سے، کسی فلم اسٹار سے انسپائر ہوتے ہیں تو ان کا ہیئر اسٹائل ویسے ہی ہو جاتا ہے، بولنے کا انداز ویسے کر لیتے ہیں، چلنے پھرنے کا انداز اس اپنے آئیڈیل کے مطابق کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیسا دعویٰ ہے نبی سے محبت کا کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت، لیکن ہمیں ان کی صورت پیاری نہیں ہے، ہمیں ان کے طریقے پیارے نہیں ہیں، ہمیں ان کا انداز پیارا نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں۔ تو یہ ہمارے دعوے کے بالکل مخالف طرز عمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سے بھی محبت عطا فرمائے، انہیں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس موقع پر، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان عام کرو، وجعلوه فی المساجد، اور نکاح مساجد میں منعقد کرو۔ زنا چھپ کر ہوتا ہے اور نکاح یہ اعلانیہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے اور یہ عبادت ہے، سنت ہے۔ تو یہ کہ آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ مساجد میں نکاح کیا جائے، اس میں بڑا خیر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں عبادت کا پتہ چلتا ہے، مسجد میں تو عبادت کے لیے آتے ہیں، تو نکاح بھی ایک دینی کام ہے، بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ دینی کام ہے، ہم مسجد میں آئے نکاح کرنے کے لیے۔ پھر مزید یہ کہ وقت کی پابندی ہو جاتی ہے، اکثر لوگ باوضو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نماز ابھی پڑھی ہوتی ہے، اور اس موقع پر دولہا دلہن کو جو قیمتی تحفہ ہم دے سکتے ہیں وہ دعاؤں کا تحفہ ہے، اور دعاؤں کے لیے سب سے مناسب جگہ وہ مساجد ہے۔ پھر یہ کہ یہود و نصارہ بھی اپنی شادیاں جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، تو مسجد کے بڑے کام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو چھوٹے چھوٹے حجرے تھے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، پھر اکثر جو معاملات زندگی اس کے لیے باہمی مشورہ آپ مسجد میں کرتے تھے، سیکھنے سکھانے کا، تعلیم کا سلسلہ آپ مسجد میں رکھتے تھے، کئی مقدمات کے فیصلے آپ نے مسجد میں کیے، تو مسجد کے بہت سارے کام ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر بھی نکاح کا معاملہ وہ مساجد میں کریں، اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا اور ضرورت کی ساری چیزیں مسجد میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر حاکم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف دینی، جس کسی نے نکاح کیا اس نے اپنے دین کا نصف مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف فی نصف الباقی، بس اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرے۔ تو آپ دیکھیں ایک بغیر شادی کے آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی معاشرے میں سے نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، اسے گنا شمار نہیں کیا جاتا، لیکن جب وہ ایک دفعہ نکاح کر لیتا ہے تو مرد اور عورت کے نکاح سے ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے، اور خاندان پھر معاشرے کا بلڈنگ بلاک ہے، کئی خاندان ملتے ہیں اس سے معاشرہ بنتا ہے، کئی معاشرے ملتے ہیں اس سے پوری ریاست بنتی۔ اب تو یہ کہ کئی ریاستیں مل کے گلوبل ویلج، یہ پوری دنیا ہی ایک ریاست ہو گئی، تو یہ آپ کہیں کہ پورے معاشرے کا بلڈنگ بلاک، اس کی اکائی وہ یہ خاندان ہے، اور خاندان بنتا ہے شوہر اور بیوی کے نکاح سے، تو یہ نکاح کے ذریعے خاندان کا وجود آ جاتا ہے، اور خاندان پھر پورے معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں یا تو تعمیری کام کر رہا ہوتا ہے یا تخریبی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کا ایک بہتر حصہ بنے۔ پھر شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی تعلیمات مختصر سی ہیں، تین ہی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس میں پہلی تعلیم یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے۔ دوسری تعلیم یہ ہے کہ شادی مگر سادگی سے کی جائے۔ اور تیسری تعلیم یہ کہ غیر اسلامی رسومات خرافات سے بچا جائے۔ بس یہ تین ہی تعلیمات ہیں۔ تو پہلی تعلیم دیکھی جائے کہ رشتہ کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دینا، تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کہل مراتو لے اربا، کسی عورت سے چار وجوہات میں سے کسی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها اس کے مال کی وجہ سے، نمبر دو ولی حسبها اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر تین ولی جمالها اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور نمبر چار ولی دینها اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، پس تم کامیاب ہو جاؤ یا تم ترجیح دو دین کو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ مفتی منگ بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دینداری اگر کسی میں ہے تو 10 نمبر دے دیں اسے، اگر خاندان بھی اچھا ہے تو 1 زیرو اور بڑھا دیں تو 100 ہو جائے گا، اور اگر حسن و جمال بھی ہے تو پھر 1 زیرو اور بڑھا دیں تو 1000 ہو جائے گا، اور پھر اگر جو ہے وہ حسن و جمال بھی ہے تو 1 زیرو اور بڑھا دیں 10000 ہو جائے گا، عمر بھی صحیح ہے تو 1 زیرو اور بنا دیں تو 1 لاکھ ہو جائے گا، لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو شروع کا جو 10 ہے وہ ہٹا دیں۔ تو چاہے وہ کتنے بھی زیرو آپ لگا دیں، شروع کا اگر آپ نے 10 ہٹا دیا تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ 0 رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اچھا سیرت و کردار ہے، باقی چیزیں مل جائیں اچھی بات، لیکن اچھا سیرت و کردار نہیں ہے باقی ساری چیزیں تو بڑا نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے آپ ذرا غور کیجئے، ابو جہل کے پاس ابتدائی تینوں چیزیں تھیں، بہت اونچا خاندان تھا، قریش کا سب سے اعلیٰ خاندان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا ابو لہب، لیکن یہ کہ مالدار بھی بہت تھا اور اسی طرح بہت ہی حسین و جمیل شخص تھا، اس لیے اسے کہتے تھے ابو لہب، حالانکہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا لیکن اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ابو لہب کہتے تھے، شولے کا باپ، لیکن اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی اچھا سیرت و کردار۔ اس لیے ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ابو لہب کو پسند کرتا ہوں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابتدائی تینوں چیزیں بظاہر نہیں تھیں لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی اچھا سیرت و کردار، اس لیے بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا بلال کہتے تھے، ہمارے سردار بلال، ان کی عزت آج بھی ہے، آج بھی ہم اپنے بچوں کا نام بلال رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو پہلی ہدایت یہ ہو گئی کہ رشتہ طے کرتے ہوئے سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی جائے؟ اچھے سیرت و کردار اور دینداری کو، باقی جو چیزیں وہ تو اتفاقی ہے، کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، حسن و جمال کا مل جانا، مال کا آ جانا، باقی اپنی محنت سے جو آدمی کر سکتا ہے وہ اچھے سیرت و کردار ہی کو اپنا سکتا ہے، تو اسے ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ پھر دوسری ہدایت ہے شادی مگر سادی، تو شین کے 3 نقطے ہٹا دیں تو سادگی سے جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے، اور اس میں آپ دیکھیں بحقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، ایسرہ معونہ، جس میں جو ہے وہ اخراجات کم ہو، تو اخراجات ہم کم سے کم کریں تاکہ ہماری شادیوں میں برکت زیادہ ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی سادگی سے نکاح کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اب خرچے کتنے آپ گنیں تو چند خرچے، 3 ہی خرچے، ایک خرچہ ہے نکاح کے موقع پر چھواروں کی تقسیم، حالانکہ نکاح کا ایونٹ لڑکی والوں کا کہلاتا ہے لیکن چھوارے لڑکے والے لاتے ہیں، اور آپ ذرا غور کریں گے تو احساس ہوگا کہ نکاح میں سارا خرچہ اسلام نے لڑکے اور لڑکے والوں پر ڈالا، وجہ یہ کہ اصل خوشی ان کی ہے، ان کا گھر آباد ہوا ہے، لڑکی والوں کی خوشی تو اتنی ہے کہ اپنی بچی کو پال پوس کا جوان کیا، اب اس کی شادی کر کے گویا ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، ورنہ ان کا گھر سے تو بچی جا رہی ہے، ان کا گھر تو خالی ہو رہا ہے، آبادی ہو رہی ہے لڑکے کے یہاں، تو سارے خرچے بھی لڑکے پر ڈالے گئے۔ چنانچہ پہلا خرچہ یہ کہ نکاح کے موقع پر چھواروں کی تقسیم، یہ سنت عمل ہے تو اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا خرچہ ہے مہر، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ بیویوں کو مہر دو، یہ شوہر کی طرف سے تحفہ بھی ہے، پھر ان کی عزت اور تکریم کا بھی ایک ذریعہ ہے، پھر یہ کہ یہ ایک طرح کا قرض بھی ہے شوہر پر، اس لیے جلد سے جلد دے دینا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو ہے پھر محل بھی ایسا رکھنا چاہیے جو شوہر آرام سے دے سکے، بڑا محل کوئی عزت اور شرف کا باعث نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ مستحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوتی، لیکن آپ نے اپنی کسی بیٹی کا محل 500 درہم سے زیادہ نہیں رکھا، تو مناسب محل ہو جو لڑکا فوراً دے دے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ البتہ لوگ بڑے بڑے محل لکھواتے ہیں، جائیدادیں لکھوا دیتے ہیں اس میں، اور پتہ چلتا ہے کہ 20 تولے چاند جو ہے سونا لکھوا دیا، اب 20 لاکھ روپے لکھوا دیے، تو وہ نہ شوہر کا ارادہ ہوتا ہے دینے کا، وہ کہتا ہے جی 25 لکھوائیں، کیونکہ نہ اس نے دینا ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے مہر لکھے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، مہر مناسب اور جلد سے جلد جو ہے وہ دولہا ادا کر دے۔ طبرانی شریف، یہ بھی حدیث کی ایک کمپائلیشن ہے، حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس شخص نے نہ بیوی کا مہر ادا کیا اور نہ مہر ادا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ تھا تو قیامت کے دن وہ بطور زانی اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں بڑی تنبیہ ہے، اس میں بڑی ڈانٹ ہے۔ تو مہر تو اللہ نے بیوی کا حصہ رکھا ہے، اگر فوراً دے دیں سب سے اچھا ہے، ورنہ کچھ عرصے بعد جو ہے دے دیں۔ اس کا یہ انتظار نہیں ہوتا کہ بھی طلاق ہوگی تو ہی مہر دیں گے، یا بالکل ہی بھول جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا اور مہر ہی نہیں دیا، اور پھر وراثت میں سے پھر مہر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں دے دینا چاہیے، ابھی تک نہیں دیا اکٹھا نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوائے اس کے کہ بیوی خود سے معاف کر دیں، اسے ستانا اور دباؤ ڈالنا کہ معاف کر دو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیویوں کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شوہر غریب ہے یہ نہیں دے سکتا، تو وہ خود ہی معاف کر دیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن زبردستی نہیں کرنا چاہیے، البتہ مہر دینا چاہیے۔ اور تیسرا خرچہ جو ہے وہ ولیمہ ہے، تو ولیمہ جو ہے وہ دعوت ہے، اور یہ بھی افضل یہ ہے کہ میاں بیوی کا جب آپس میں ملاپ ہو جائے شب زفاف کے بعد کیا جائے۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے بھی ولیمہ کر دیا جائے تو بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے نکاح کے بعد ہی، اور اس کی بھی بڑی ترغیب ہے کہ ولیمہ ضرور کیا جائے۔ اس حوالے سے میں چند روایات آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعیا احدکم الی ولیمتی فلیاتیہا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس میں جائے۔ تو یہ ایسی دعوت ہے جسے قبول کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی طریقے ہو، مخلوط محفل ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، پھر آپ اوائڈ کریں تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق وہ کر رہے ہیں تو جانا چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشا، کہ ولیمہ ضرور کرو خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ اور یہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، جو بڑے امیر صحابی تھے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ ولیمہ ضرور کرو خواہ ایک بکری۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سادگی سے ولیمہ کرنا چاہیے، اس میں بھی بہت لمبے چوڑے قرضہ لے کر اور اہتمام کرنا یہ کوئی دینی تعلیمات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور پھر ولیمے کا اہتمام کیا۔ الفاظ آتے ہیں اولمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی زینب فاشبع المسلمین خبزا ولحما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو روٹی اور گوشت کھلایا۔ ولیمے میں سادگی کے اعتبار سے صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ولیمے میں سادگی اختیار کی، اور آپ نے جو ہے وہ اس موقع پر ذکر آتا ہے کہ انہ ثنا فی ولیمتی صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین المدینتی و خیبرہ ثلاثۃ ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ و خیبر کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ولیمہ کیا 3 دن تک۔ فادع المسلمین الی حیث، اور آپ نے مسلمانوں کو حیث یعنی کھجور پنیر یہ سب ملا کر جو ہے وہ جو ہے وہ کھلائی۔ ظاہر ہے سفر کے دوران جو اہتمام ہوتا تھا وہ آپ نے اس طرح فرمایا۔ تو ہم نے بات کی کہ شادی بیاہ کے حوالے سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے، اور دوسری بات ہم نے دیکھی کہ سادگی اختیار کی جائے۔ اس میں اخراجات کیا ہیں؟ نمبر 1 شادی کے موقع پر چھواروں کی تقسیم، نمبر 2 مہر جو مناسب ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بالکل معمولی بھی نہیں، اور پھر تیسرا یہ کہ ایک ہی کھانے کی دعوت ہے اس موقع پر، وہ ہے ولیمہ، اور اسے بھی مناسب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی بیجا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ تیسری تعلیم یہ کہ خرافات اور غیر اسلامی رسومات سے بچا جائے۔ اب اس کی لمبی فہرست ہے جو ہم کرتے ہیں، چھوٹی منگنی اسی پہ بس نہیں ہوتا، پھر بڑی منگنی، پھر گرینڈ سلیم منگنی، اور اس کے بعد پھر مائیوں، پھر مہندی، پھر سنگیت نائٹ، قوالی نائٹ، پھر جہیز۔ پھر جہیز کا ڈسپلے ہوتا ہے، جہیز پہلے سب کو دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سامان ہم جو ہے بیٹی کو دے رہے ہیں، تو جہیز کا تو کہیں ملتا نہیں ہے احادیث میں بھی۔ جہیز فاطمہ کا ایک ذکر آتا ہے، وہ بھی یہ کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے، جب آپ نے ارادہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ درویش آدمی تھے، پیسے جمع ہی نہیں کیے تھے، تو کہا کہ ایک گھوڑا ایک زرہ ہے، آپ نے کہا زرہ بھیج دو، تو وہ زرہ انہوں نے بیچی 300 درہم میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید لی، بعد میں انہیں گفٹ بیک بھی کر دی، لیکن یہ زرہ کے وہ پیسے چند انہوں نے تھوڑے پیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، آپ نے اس میں چند چیزیں ضرورت کی بنا لی، ایک بستر، دو تکیے، ایک چکی، چند برتن، اسے ہم جہیز فاطمی کہتے ہیں، تو جہیز تو والد کے پیسے کا ہوتا ہے نا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا، پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر آپ ایک بیٹی کو جہیز دیتے تو باقی 3 کو بھی، کہیں نہ کہیں حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ بڑی بیٹی کو یہ دیا، منجلی کو یہ دیا، کہیں نہیں ملتا، تو یہ جہیز بھی ہم نے، پھر یہ کہ لڑکے والے بھی بری کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا ڈسپلے ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے بھائی بری میں کیا کیا آیا ہے، تو یہ سب جو ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پھر بارات ہوتی ہے، دولہا کی گاڑی آگے ہوگی، پہلے سب باراتی جو ہے وہ دولہا کے یہاں جمع ہوتے ہیں، گاڑیوں کی ایک چین بنتی ہے پوری، پھر وہ جو ہے پہنچتے ہیں، اصل وقت سے بھی بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی طرح طرح کی خلافات ہوتی ہیں، ڈولا رکائی اور منہ دکھائی اور دودھ پلائی اور جوتا چھپائی اور گود بھرائی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی رسم کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو ان سب سے بچنا چاہیے، تو سیدھا سادہ نکاح مسجد میں ہو اور جو ہے پھر رخصتی ہو جائے، اور ایک ہی کھانا ولیمے کا ہے وہ اپنے لحاظ سے آدمی کر دے، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سب لوگوں کو بلایا جائے، جتنوں کو بلا سکتا ہے وہ آرام سے سادگی سے یہ معاملہ ہو جائے۔ تو یہ 3 جو ہے تعلیمات ہیں اس موقع پر۔ اب 3 شادیوں کا ذکر میں کر دیتا ہوں، ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی مثال ہے ہم سب کے سامنے، یعنی انہوں نے جب شادی کی تو آپ کو اگلے دن پتہ چلا، کیونکہ ان کے کپڑوں پر کچھ عطر کے نشان تھے، آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کل میرا نکاح ہوا تھا اور یہ عطر کے نشان ہے، تو آپ نے انہیں دعا دی، آپ خوش ہوئے، آپ نے پوچھا کہ مہر کیا دیا، اور آپ نے تاکید کی کہ ولیمہ ضرور کرنا، خواہ ایک ہی بکری ہو۔ اب اس واقعے سے کئی ہمیں سبق ملتے ہیں، پہلا سبق یہ کہ اگر ہم ہوتے تو ہم تو نکاح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھواتے، ہمارے لیے کیونکہ نکاح بڑی اونچی شے ہے، لیکن صحابہ کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا نکاح اور شادی وغیرہ، ان کے لیے اصل ایشو اسلام لانا، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا، یہ ان کے ایشو تھے، شادی بیاہ ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہی شادی بنا ہوا ہے، آدھی زندگی اپنی شادی میں لگ جاتی ہے اور باقی آدھی جو ہے وہ بچوں کی شادیوں کی نظر ہو جاتی، اکثر خاندانوں میں جھگڑے فساد اسی موقع پر ہوتے ہیں، لوگ لوٹ جاتے ہیں، اور اس میں اسی طرح ساری زندگی کی بچت وہ ان چند گھنٹوں کی نظر ہو جاتی، اور ساری عمارت جو ہے وہ شادی کے موقع اور ولیمے کے موقع پر دکھانی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، چاہے اس کے بعد کئی سالوں قرض اتارتے رہیں، تو یہ دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ سب کو بلانا ضروری نہیں ہے، اگر بلانا ضروری ہوتا تو کیسے ممکن تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بلاتے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، بلکہ آپ خوش ہوئے، آپ نے انہیں دعا دی، تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے اس میں جو ضروری چیز تھی اس کی طرف انہیں توجہ دلائی کہ مہر دیا، اور اسی طرح ولیمے کی تلقین کی کہ ولیمہ ضرور کرو۔ دوسری مثال ہے دنیا اور آخرت کی شہزادی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، آپ ذرا غور کریں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پورے مدینہ میں چراغاں کیا جا سکتا تھا، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہوتا تو پورے مدینہ والوں کی دعوت ہوتی اور جنت کے میوے بسا دیے جاتے اور سب لوگ آتے اور کھانا جو ہے کھاتے لڑکی والوں کی طرف سے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے خود مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا، اور کتنے لوگ تھے، 12-13 لوگ موجود تھے، ورنہ نبی کی بیٹی کی شادی ہے اور لوگ نہ آئے، اگر بلایا جاتا تو اتنا کوئی بالکل سادگی سے معاملہ ہوا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے نکاح پڑھایا، اور ایک بزرگ صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چھوڑائیں، اس طرح دنیا اور آخرت کی شہزادی رخصت ہو کے اپنے گھر کو چلی گئی۔ تو ہم نے پتہ نہیں کیا مشکل بنایا ہوا ہے، بہت ہی جو ہے وہ سینکڑوں بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کیونکہ والدین کے پاس اتنا نہیں ہے کہ مناسب جہیز دے سکیں، بہت ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ گھر میں اتنا نہیں ہے کہ کھانے کا انتظام ہو سکے، تو یہ سارا ہم نے اپنے اوپر بوجھ جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں، حالانکہ لڑکی والوں کا تو 1 روپیہ کا خرچہ نہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ لڑکی کا بھی اللہ نے وراثت میں حصہ رکھا ہے، جہیز تو نہیں ہے لیکن وراثت میں حصہ ہے۔ اب ہمارے ہاں اس میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹے جو ہے وہ اپنی بہنوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو بڑا ظلم ہے، بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں جن کی جاگیریں تو انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بچی کی شادی کر دی تو داماد جو ہے وہ زمین مانگے گا، تو بچیوں کی شادی نہیں کرتے، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں حویلیوں کے اندر اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری تو ایک اور یہاں مصیبت ہے کہ قرآن سے شادی کر دی ہے، مطلب یہ کہ اب کسی مت سے تمہاری شادی نہیں کریں گے، یہیں پر رہو کھاؤ پیو بس مرو لیکن شادی نہیں کریں گے، کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ داماد پھر مطالبہ کرے گا وراثت کا اور زمین تو بانٹنی نہیں ہے، وہ ایک کے ہی پاس رہنی، تو بڑا ظلم ہمارے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، جو اللہ نے بچیوں کو حق دیے وہ ہمیں خوشی خوشی دینا چاہیے، اسی وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی بہنوں کو بھی حصہ دو۔ اسی میں پھر تیسری مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے متعدد نکاح کیے، ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا جیسے ابھی ذکر بھی آیا، تو ظاہر ہے صحابہ کے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی وہ لے آئے اور سب کو ملا کر جو حمص بن گیا وہ جو ہے آپ نے کھلا دیا، تو اس میں بڑی سادگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی سادگی کے ساتھ ہمیں یہ معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن معاشروں میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جن معاشروں میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں زنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بات یہ کہ جہاں والدین پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق رکھے ہیں، انہیں کھلانا ہے، انہیں پہنانا ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، وہیں ایک حق یہ ہے کہ اچھی جگہ ان کا نکاح کرنا، اور یہ اس میں یہ انتظار کرنا کہ پہلے بیٹیوں کا نکاح ہو جائے پھر بیٹوں کا ہوگا، وہ سبھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پہلے بچیوں کا ہو جائے، تو سبھی اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو ہماری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ آئے گا، تو یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر ترتیب کا بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، پہلے سب سے بڑے کی ہوگی، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، حالانکہ جس کا رشتہ ہو رہا ہے اسے کر دیں، پہلے بیٹے کی شادی کر دیں، اس میں کیا ہے، اور یہ کہ بچی کی بات بھی کوشش کر لیں، لیکن اس لیے بٹھا کر رکھنا کہ بھئی پہلے بچیوں کی ہوگی پھر بیٹوں کی ہوگی، یہ سارے تکلفات ہیں اور یہ مشکلات ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے اکٹھی کر لی ہیں، اور پھر سبھی اس میں پریشان۔ پھر یہ کہ خرچے اتنے کر لیے، دکھاوا اتنا کر لیا جسے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو پیسے والے لوگ اگر اس طرف آئے، یعنی یہ تو بڑی آپ دیکھیں کہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے لا رہے ہو لیکن سارا فرنیچر بھی لڑکے والوں سے لے رہے ہو اور ان سے جو ہے مغ مسلم بھی کھا رہے ہو وہاں پہ اور ان کے دیگر اخراجات بھی کرا رہے ہو، تو بھئی آدمی میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ اپنے بلبوتے پر اپنے خرچے اٹھائے، اپنے نکاح کرے، ورنہ یہ کہ والدین کر دیں۔ اب تو پڑھائیاں بھی اتنی لمبی ہو گئی ہیں، بیچلرز کرنے میں 24 سال کا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ماسٹرز کرے تو 25-26 سال تو عمر کے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پھر ان ساری خرافات کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے 5-5-6-6 سال کی نوکریاں کر کے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں۔ عموماً جو شادیاں ہو رہی ہیں 30 سال سے اوپر بچے کی عمر ہو جاتی، اب پتہ چلتا ہے لڑکے کی عمر 32-34 سال ہے اب جا کر نکاح ہو رہا ہے، حالانکہ یہ شہوت جو ہے وہ تین ایجز سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی بلوغت شروع ہوتی ہے تو اس کا تقاضا بھی آ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم جلد نکاح کریں اپنے بچوں کا، اس طرح یہ کہ انہیں ایک حلال ذریعہ میسر ہو جائے گا، اور یہ بالکل نیچرل انسٹنکٹ ہے، یہ تو ہر آدمی کی ضرورت، اب وہ 15-16 سال میں یہ تقاضا شروع ہو جاتا ہے، چلے 20 سال میں ہی، یعنی 20-25 سال میں شادی کر دیں، وہ ہم شادی بھی نہیں کرتے، پھر اس کی نمائش اور اس کے لیے آپ کہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بےہودگی اور بے پردگی اور فحاشی کی طرف اکسا بھی رہا ہے، پھر اب انٹرنیٹ اور کیا کیا خرافات آ گئی ہیں جس سے شیطان کے پاس اب زہریلے تیر ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو بھی ان مصائب میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی حلال ذریعہ دشوار کر دیتے ہیں، تو بہتر یہ کہ جلد سے جلد اولاد کی شادی کی جائے، بھائی دو روٹی بہو بھی کھا لے گی، جو کام آپ کر رہے ہیں جیسے بچے باقی پڑھ رہے ہیں تو بہو کا بھی گزارا ہو جائے گا، دونوں مل کر پڑھ لیں گے، پڑھائی اتنی اہم ہے بھی، تو دونوں شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور بچہ بھی بعد میں بھی جاب کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا، پھر چھوٹی عمر میں شادی کر کے یہ کہ ایک پاکیزہ زندگی گزرتی، اب یہ لوگ جو لیونگ ٹوگیدر کر رہے ہیں اور ڈیٹنگ کر رہے ہیں یہ اس پاکیزگی کو جان بھی نہیں سکتے جو نکاح کے رشتے میں حاصل ہوتی، یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ نے میاں بیوی کا بنایا، اور اس کا الٹرنیٹو جو ہے وہ لیونگ ٹوگیدر سے اور ڈیٹنگ سے اور دوستیوں سے نہیں پورا ہو سکتا، اور اگر ہم یہ بند باندھیں گے اپنی اولاد کے ان تقاضوں میں تو ظاہر ہے پھر شیطان نے تو انہیں دوسرے رستے دکھانے، تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جلد نکاح جو ہے ہو جائے اولاد کا۔ بس ایک تو یہ کہ امریکہ میں جو آگ لگی ہے وہ بھی ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنا سرمایہ، اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی، لیکن آگ جو ہے بے قابو ہے، تو اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، 25 کی تعداد آ رہی ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ ایک ایک دن میں اس وقت فلسطین میں 50-60 لوگ شہید کیے جا رہے ہیں جن میں میجورٹی بچے اور عورتوں کی، تو 25 لوگوں کی ہلاکت پر تو افسوس ہو رہا ہے، لیکن روزانہ 50-60 شہادتوں پر کوئی کان پر جو نہیں رہیں گے. بہرحال دعا فرمائے, حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب اسرائیل کے لیے بھی مزید یہ ظلم و ستم جاری رکھنا مشکل ہے. کچھ امید بن آئی ہے کہ شاید سیز فائر جو ہے چند دنوں میں متوقع ہے, لیکن دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ متحد فرمائیں اور یہ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائیں, کچھ ہم میں دینی حمیت پیدا کریں, اور یہ کہ فلسطینیوں کی خصوصاً اور یمن کے مسلمانوں, شام کے مسلمانوں اور مجاہدین جو اس جد و جہد میں لگے ہوئے, وہ سارے لوگ جو اس میں اپنا جو کر سکتے ہیں وہ حصہ ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خلوص پیدا فرمائیں اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.